وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ جماعت و دعویٰ کی طرف سے چلائی جانے والی خیراتی تنظیموں پر سرکاری کنٹرول کی خبر سے شروع کریں گے جو پاکستان نے دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کے الزام کے بعد اٹھایا ہے. آگے چل کر ہم امریکی نائب صدر مائک پینس کے یروشلم کا دورہ اور آخر میں خواتین محاذ عمل کی طرف سے چیف جسٹس سے معافی کی طلبی پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے پروڈیوسر بتا رہی ہیں ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک نے، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی. ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جماعت و دعویٰ جو خیراتی کام کر رہا ہے اس پر پاکستان کی سرکار نے کنٹرول کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم جماعت و دعویٰ کے زیر انتظام چلنے والی خیراتی تنظیموں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کے منصوبے پر عمل درآمد کرے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور نہ کرے. خبر رساں ادارے رائٹر سے انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی کا جماعت و دعویٰ اور اس کے زیر انتظام چلنے والے خیراتی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے بارے میں کہنا تھا کہ تمام ریاستی ادارے ایک صفحے پر ہیں اور ان اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کے لیے پرعزم ہیں جن پر اقوام متحدہ نے تعزیرات عائد کر رکھی ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا. دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حالات میں یہ اقدام ضروری ہے.
اس کے باوجود کہ میرے خیال میں جو تنظیمیں ہیں جیسے لشکر طیبہ کی تنظیم کہا جاتا ہے کہ وہ جب بند کی جائیں گی تو ظاہر ہے کوئی مزاحمت وغیرہ تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت بڑے دباؤ میں ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ یہ باہر پھرتے رہیں.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی برادری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بطور ایک ذمہ دار ملک کے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے.
صرف پاکستان نام کے لیے ان پر پابندی لگائے تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پابندی کی جائے گی اور پاکستان کی حکومت میرے خیال میں بہت صحیح اقدام لے رہی ہے، اور اگر پہلے ہی لے لیتی تو یہ دباؤ امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے یورپین ممالک کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا.
جماعت و دعویٰ کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ اگر اس کی فلاحی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی تو وہ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی. واضح رہے کہ روامہ اسلام آباد کے ایک تھانے میں فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف اس بنیاد پر مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا کہ اس تنظیم نے پابندی کے باوجود چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بینر آویزاں کیے ہیں. حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں. اپنے انٹرویو میں امریکہ سے تعلقات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی طرح کی تعزیرات دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ میں کی جانے والی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہوں گی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر ملک، ظاہر ہے کہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ یہ فلاحی تنظیمیں ضروری کام کرتی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان نے حافظ سعید جیسے لوگوں کو نظر بند کیا پھر رہا کر دیا. اب جب کہ بین الاقوامی پریشر ان پر اتنا بڑھ گیا ہے اور امریکہ کے علاوہ بھارت اور دیگر ممالک کہتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کو اپنے خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس قدم کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟
بہت نوازش ہی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے، مجھے پاکستان کے اس عمل پہ کچھ تھوڑی سی ڈائیکوٹمی نظر آتی ہے کہ ایک جگہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعت الدعویٰ جو ہے وہ اس کے خلاف یا حافظ سعید صاحب کے خلاف نہ ہندوستان نے نہ امریکہ نے کسی نے بھی کوئی ایسا ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا جو کہ کورٹ کو ایکسیپٹیبل ہو اور جس کی بیسس کے اوپر اس کو کوئی سزا دی جا سکے، اسی لیے کورٹ بار بار ان کو الگ کر دیتے ہیں، ان کی مطلب آزاد کر دیتے ہیں. उसके बाद अब उसकी चैरिटी फाउंडेशन के ऊपर अगर उन्होंने ये पाबंदियां लगाई हैं तो ये पाबंदियां मेरे ख्याल में यूएन सैंक्शंस और अमेरिकन प्रेशर के तहत की गई हैं। तो यूएन ने अगर इनको एक दहशतगर्द तंजीम कहा है और हाफिज सईद साहब के ऊपर भी ये सैंक्शंस लगाई हैं या ये जो कदगन लगाए हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी होते हुए इनके ऊपर अमल करना चाहिए। मगर अब ये एक बहुत ही अजीब किस्म की सिचुएशन हो गई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना भी चाहते हैं मगर जिस शख्स को वो चाहते हैं कि अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन चाहती है कि इसको सजा दी जाए उसके खिलाफ एविडेंस भी कोई नहीं है। तो अगर उसकी फलाही तंजीम जो है वो गलत है तो इसका मतलब ये है कि जो उसने पहले कार्रवाइयाँ की हैं वो भी गलत हैं तो फिर उसको भी कोर्ट के अंदर सजा मिलनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आधा काम सही है और आधा काम गलत है।
अच्छा।
तो मेरे ख्याल में एक एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक बहुत सोच समझ कर एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो कि फेयर भी हो, जस्टिस के मुताबिक हो, इंसाफ के साथ हिसाब से भी सही हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इसको चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये भी उन्होंने आधा काम किया है अंडर प्रेशर आकर अमेरिका का और अमेरिका से और यूनाइटेड नेशन से। और जो दूसरा आधा काम है अगर हाफिज सईद साहब वाला उसके लिए जब तक इनको ऐसा कोर्ट को जो एक्सेप्टेबल हो वैसा एविडेंस नहीं मिलता उसमें बयान कोई अमल नहीं होगा। तो ये आधा तीतर आधा बटेर वाला काम मेरे ख्याल में ऐसे ही चलता रहेगा जब तक के ऐसा एविडेंस नहीं आता जो कि इसको बिल्कुल कन्विक्ट कर सके।
हम चलते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी की तरफ। डॉक्टर गिलानी, आज भी डेवोस में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दहशतगर्दी की पुश्त पनाही करता रहा है। अभी जितना प्रेशर भारत की तरफ से अमेरिका की तरफ से आया है तो हम देख रहे हैं कि जमात उद दावा पर इस वक्त पाकिस्तान अपना सरकारी कंट्रोल बढ़ा रहा है। आप इस कदम को किस नज़र से देखते हैं?
जी देखिए, ये तो जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि इंटरनेशनल कंपल्शन जो है वो उस पर मुल्कों को चलना पड़ता है। पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं वो साइन किए हुए हैं पाकिस्तान ने। तो अगर तो ये इस्लामाबाद में एक प्रॉपर विल है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पे कोई किरदार अदा करना चाहता है तो ये अच्छी मूव है। लेकिन जिस तरह का हमने माजी देखा है यहाँ की हुकूमतों का और यहाँ की जो पॉलिसी है उस हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि शायद इसके कोई बहुत ज्यादा जो है वो जमात उद दावा को कोई कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े, इसलिए कि वो भी सेक्टेरियन नुक्ता नज़र से भी अगर आप इसको देखें तो वो उनका सेक्ट है यहाँ पाकिस्तान में और वो फंड कलेक्शन के उनके पास दूसरे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इसके बावजूद के वो फलाई काम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा है उनकी कुछ रेस्क्यू के ये दरियाओं के किनारे जो रेस्क्यू के अदारे हैं या हादसात में रेस्क्यू के वो काम करते हैं, मैं कहीं ना कहीं नजर भी आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो काम जो है वो एक कवर है जिसके पीछे जो है वो जमात जो है वो अपनी दूसरी जिहादी जिसको वो सरगर्मियां कहते हैं वो जारी रखती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ और उनको अगर वो समझते हैं कि वो यहाँ के लोग हैं तो उनको एक उसमें कंसल्टेशन में लेते हुए एक उसको उनको समझाना चाहिए कि वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ आए। पाकिस्तान की ये मजबूरियां हैं और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक डायकॉटमी हमेशा रही है और हमें यहाँ के हुक्मरानों की जो तरीक़ाकार है काम करने का जो उनका माजी में रहा है उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ही अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये संजीदा नजर आए। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में वो ये इकदाम उठा रहे हैं और इकदाम तो उनको उठाने हैं, जल्द उठाने हैं या बदेर उठाने हैं और इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए ये सारे लोग जो हैं वो खसूसन जमात उद दावा ये तो सरकार के साथ ही मिलके काम करती है तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ी रेजिस्टेंस आएगी या जमात उद दावा की तरफ से कोई बहुत बड़ा مسئلہ کھڑا کیا جائے گا، پاکستان کو بہرحال یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے.
بریگیڈیئر عمران، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ تعلیم کا نظام ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے تو مدرسہ اس کی جگہ لے رہے ہیں. ابھی ہم جانتے ہیں کہ جب فلاحی کام ٹھیک سے نہیں ہوتے، لوگ غریب ہیں، ایسے میں یہ جو تنظیمیں ہیں جماعت الدعویٰ جیسی، وہ اپنی مقبولیت بڑھاتی ہیں عوام میں فلاحی کام کر کے. لیکن آپ کے خیال میں اگر ان کو بند کیا جائے تو عوام کو نقصان پہنچے گا؟
جی، میرے خیال میں آپ نے بہت ہی ایک سینسیٹیو پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن جتنے بھی مدرسے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ایک بہت بڑی سوشل سروس کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ ان غریب طبقہ جو ہے، جو کہ یہ پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ اسکول سے اخبار نہیں پہنچ سکتا، ان کو نہ صرف یہ کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، ان کو وہ کپڑے بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا پینا بھی دیتے ہیں، اور ان کو اپنے پاس ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں. تو اب ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بہت زیادہ امیر طبقہ نہیں ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی فیملیز کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ان کی صحیح طرح سے پرورش کر سکیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے وہ اتنا ویل اسپریڈ آؤٹ نہیں ہے، اور اتنا ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے اسکولس کہ جہاں پر ان بچوں کو تعلیم دی جا سکے، اور گورنمنٹ ان کو فری تعلیم دے اور اس کے ساتھ کھانا بھی دے اور کپڑے بھی دے. تو میرے خیال میں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مجبوری کے تحت یہ سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس یہ ایک مجبوری کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ایک اسلامک ٹریڈیشن کو فالو کیا ہے، اور کہ وہ مدرسے ہوا کرتے تھے. اب ان مدرسوں میں انفارچونیٹلی کچھ مدرسے ایسے ہیں جو کہ افغان جنگ میں، جو کہ سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی تھی، وہ اس کے لیے استعمال ہوئے تھے. ان مدرسوں کے فارغ التحصیل جو نوجوان تھے وہ پھر اس جنگ میں لڑے اور افغانستان میں جا کر لڑے، اور انہوں نے سوویت یونین کو شکست دینے میں بہت بڑا رول ادا کیا. مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوا؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا کہ 89-90 میں جب سوویت یونین واپس چلا گیا تو امریکہ اور ویسٹرن پاورز بھی جو ہیں وہ اس علاقے سے واپس چلی گئیں، اور انہوں نے جو آفٹر میتھ تھا سوویت یونین کے وڈرال کا، اس کو مینیج ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگا دیں، اور پاکستان سے وہ کیپیسٹی ہی چھین لی جس کے تحت وہ یہ اس بہت ہی سینسیٹیو سچویشن کو ڈیل کر سکتا تھا. اور پھر تمام مجاہدین جو یہاں رہ گئے تھے وہ یہیں پہ رہ گئے، کیونکہ جو سعودی تھے یا ایجپشن تھے یا مڈل ایسٹ سے جہاں جہاں سے بھی آئے تھے، وہ اپنے ممالک میں بھی واپس نہیں جا سکتے تھے، ان کے ممالک ان کو واپس نہیں لیتے تھے. تو ایک ایسا یہاں پہ طبقہ بن گیا جس نے پھر جو نئی فوج جو آ رہی تھی اس کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، اور ابھی یہ اٹریکشن چل ہی رہی تھی کہ اب یہ دوبارہ سے یہ ساری کاروائی شروع ہو گئی ہے جب سے امریکہ ادھر آیا ہے، اور یہ افغان طالبان اور امریکہ کی جو جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ ایک اور سلسلہ ویسے شروع ہو گیا. تو یہ بہت سارے اس کے وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سلسلہ چل رہا ہے.
بالکل. بریگیڈیئر عمران، آپ نے جو نقطہ اٹھایا، میں چاہوں گی ڈاکٹر توقیر بھی اس پر ذرا سا بات کریں. ڈاکٹر توقیر، کہا یہ جاتا ہے جیسے آپ کے علم میں ہیں کہ کابل میں جو دہشت گرد حملہ ہوا، افغانستان نے اپنی انگلیاں حسب معمول پاکستان کی طرف اٹھائیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہو، لیکن کیونکہ وہ اتنی تعداد میں پاکستان میں رچ بس گئے ہیں تو اس لیے اب افغانستان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائیں. اس قدم کو اس کے ساتھ آپ کس طرح منسلک کریں گے؟
جی دیکھیے، پاکستان کی طرف سے تو جو یہ آئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان اس کابل کے ہوٹل اٹیک کے بعد، تو پاکستان کی طرف سے تو بظاہر یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک کہ ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی جو صحیح تشخیص نہیں کریں گے تب تک ہم مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے، اور ہم سارے اس میں الجھے رہیں گے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ خطے کے دوسرے ممالک ہیں. تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا سے یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے، یا ہمیں اس پہ کوئی مبالغہ آمیزی سے کام لینا چاہیے کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کی جڑیں ان دونوں ملکوں میں موجود ہیں. ان کے تانے بانے افغانستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے تانے بانے افغانستان میں موجود ہیں, اور پاکستان کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ جلد از جلد پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ درست علاج کرے. یہ جو مدارس کا مسئلہ ہے جہاں سے یہ ساری نرسری جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو مدرسے کی آج کے دور میں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایک ایسا آرگیومنٹ ہے جو بیس لیس ہے کہ یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں مدارس. کوئی ہم میڈیول دور میں نہیں رہ رہے ہیں, بارہویں یا چودہویں صدی میں سکول کا مطلب ہی مدرسہ ہے. ہم سب نے سکول کا اردو ترجمہ مدرسہ ہی پڑھا ہے, تو سکول از دی ماڈرن فارم آف دی مدرسہ. تو وہاں پہ مذہب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے, اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, ہمیں عربک پڑھائی جاتی ہے. تو یہ ایک الگ سے پیرالل جو یہ پورا نظام ہے, اور اس کو پھر جب مذہبی طبقوں کا پریشر پڑتا ہے تو حکومت بے بس ہو جاتی ہے ان کے آگے, وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی, اور یہاں سے ایک پوری تربیت جو ہے وہ اس پوری دہشت گردی کو ایک ریلیجیس جو ہے وہ ایک فرض سمجھ کے لوگ ادا کرتے ہیں. تو اس افغانستان والے ایلیمنٹ کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے ریجن کی جو ایک انوائرمنٹ ہے جو بنی ہوئی ہے 30 سالوں سے, اس میں پاکستان افغانستان اس میں یہ معاشرے انوالو ہیں, اور یہ بہت اچھا پاکستان اس طرف آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کو سنجیدگی سے امریکن پریشر سے ہٹ کے بھی اور انڈین پریشر سے ہٹ کے بھی اس کو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جماعت الدعویٰ کی طرف سے چلائی جانے والی خیراتی تنظیموں پر پاکستان کا سرکاری کنٹرول. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر عمران ملک ہیں, جبکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی ہیں. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا, لیاقت الملک نے دیر سے, کشمیر سے راجہ ریاض, اٹک سے غلام خان, اور پشاور سے عامر خان نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
اور کالرز کو سنتے ہیں دیر سے لیاقت الملک.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ حکمران عوام کے سارے مسائل حل نہیں کر سکتے, اور خاص کر پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ ملک میں جو چاروں طرف سے دشمنی میں ہیں اور جنگوں میں ہیں. تو یہ جو رپاہی تنظیمیں ہیں, پلاہی تنظیمیں ہیں, میں خود بھی اس کا حصہ ہوں, الخدمت فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہوں ضلع دیر کا. میں جانتا ہوں کہ یہاں فلڈ آتا ہے, یہاں صحت کے معاملے میں وہ چائلڈ پروٹیکشن ہو, یہاں پر بیواؤں یتیموں کی یتیم خانے ہو, یا یہاں پر ایمبولنس سسٹم ہو, تو یہ بڑی ضرورت ہے ہماری سماج میں. اور لشکر طیبہ بھی اس میں غیر معمولی طور پر سرگرم عمل ہے. دوسری بات, آپ نے
شکریہ, آپ کو ہم نے سن لیا, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کشمیر سے راجہ ریاض. راجہ ریاض, اچھا. اور غلام خان نے کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم.
ہلو.
جی جی بتائیے.
معذرت. جی معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ وہ جو طالبان ہیں وہ تو بات چیت نہیں کرتے, لیکن حافظ سعید جیسے لوگ جو ہے نا جی, ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے. امریکہ بھی شامل ہو جائے اور اپنی حکومتیں بھی, اور بھی جو ان کے کوئی پاکستان ہے, اکٹھے ہو کے ان سے بات ان سے تو ہو سکتی ہے, ان کی بات تو پوچھیں.
اچھا شکریہ آپ کے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. عامر خان نے کال کیا ہے پشاور سے. اور معروف شاہد نے کال کیا ہے کشمیر سے.
جی میرا ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے پہلے ان کو سلام, اور پھر یہ سوال ہے کہ آپ بہت اچھی تجویز دے رہے تھے, لیکن یہ اسلامی ملک ہے نہیں, اور ہم مسلمان ہیں, مدرسہ جو ہے ہمارا یعنی بنیادی اس کی حیثیت ہماری ایمان کی لازمی جز ہے. اس کی آپ تو ممانعت کی بات نہ کریں, باقی آپ کی باتیں درست ہیں جی.
اچھا, اور ہم اپنے مہمانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جواب دیں. ڈاکٹر توقیر, آپ پر آپ کی باتوں پر کچھ تنقید کی گئی کہ آپ مدرسوں کے خلاف کچھ نہ بولیں, آپ کا جواب.
جی جی, میں مدرسوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مدرسہ ہی اسکول جو ہے وہ مدرسہ ہی ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو اگر ہمیں ایک سواری کو گدھے سے موٹر کار تک ٹرانسفر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ہمیں کسی حکمت کی ایک پرانی دکان کو ایک ماڈرن ہاسپٹل میں کنورٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہمیں تعلیم کے ایک 8000 سالہ پرانے نظام کو جو ہے وہ ماڈرن اسکول میں کنورٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اسلامی تعلیم اسلامی ملک ہے, یہاں پہ نصاب بنانے والی جو ساری کمیٹی ہے وہ مسلمان ہے, یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے, یہاں پہ پارلیمنٹ ہے, دستور اسلامی ہے, تو پھر اسکول کے بارے میں یا اسکول کے متعلق غیر اسلامی ہونے میں کیا شک ہے؟ تو اچھے ماحول میں بچوں کو تربیت دی جائے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسیبلٹی شو کرے. اسٹیٹ کیوں یہ لیتی ہے یہ جواز کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو کھانا ملتا ہے, وہ مانگ کے کھانا کھاتے ہیں, تو یہ بڑی سروس ہے. یہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے جو مانگ کے محلوں سے کھانا اکٹھا کر کے جو ہے وہ مذہب کی تعلیم, یہ تو مذہب کی توہین کے مترادف ہے کہ اس کی تعلیم ایک ایسے ماحول میں دی جا رہی ہے جو بالکل ہی جو ہے نا ایک بوسیدہ اور زمانے سے مطابقت نہ رکھنے والا جو ہے وہ نظام ہے. تو ہم تو مدارس کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کی اچھی شکل سامنے آئے, اچھے اسکول بنے اور بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں, دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کریں.
آپ ہی سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو کہا جاتا ہے بیرونی دنیا سے وہ یہ ہے کہ بہت ساری فلاحی تنظیمیں دہشت گرد ہیں, لیکن دہشت گردی کی آڑ میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے عوام میں فلاحی کام کرتے ہیں. جس طرح سے کالر نے دیر سے کال کر کے کہا کہ ان کو بند کر کے عوام کا نقصان ہوگا, آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو بند کرنے سے عوام کا کوئی نقصان ہوگا. زیادہ سے زیادہ جو ایمبولینس سروسز یہ تنظیمیں چلا رہی ہیں وہ بھی موسٹلی یہ پیسے لے کے تو وہ سروس فراہم کرتی ہیں, جو بھی اس سروس کو اویل کرنا چاہتا ہے وہ پیٹرول کے پیسے تو کم از کم دیتا ہی ہے, اور وہ ایمبولینسز بھی ہیں جو کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں, وہ عام گاڑیاں ہیں جو آپ دوسری گاڑی بھی کرائے پہ لے سکتے ہیں, اسی طرح کی ایمبولینسز پرائیویٹ بھی انہیں ہاسپٹلز میں یا انہیں پوائنٹس پہ کھڑی ہوتی ہیں, اور ان فلائی تنظیموں کا جو شدت پسند تنظیموں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ اپنے فرقے کے علاوہ کوئی فلائی کام نہیں کرتی ہیں, ان کی جو ڈسپینسریاں ہیں ان پہ اپنے فرقے کے لوگوں کے لیے ہیں, اور وہ اس سے فنڈ ریز کرتی ہیں اور تھوڑا بہت اپنے اس فلائی کام کو ظاہر کر کے باقی سارا جو فنڈ ہے وہ ان کے لیڈروں اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو ایک باقاعدہ گورنمنٹ کا قانون ہے, اگر آپ کوئی این جی او بھی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان میں بھی ایک ٹھیک ٹھاک پروسیس ہے, اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا فنڈ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں استعمال ہو رہا, اس کا آڈٹ ہو رہا ہے, وہ ریاست کے اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے. تو اس طرح کی بے شمار این جی اوز پاکستان پچھلے ہفتے میں بھی بند کر چکا ہے, اور اس سے سماج پہ اور ان کی خدمات پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے, اور نہ ہی ان خدمات کا لیول یا سکیل جو ہے وہ شاید 0.002% ہو, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے.
جی, آپ دونوں حضرات چند منٹ مزید رہیں. بنو سے عمر علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجئے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, عرض یہ ہے کہ جیسے آپ کے مہمانوں کی تجزیہ سر آنکھوں پر, اور بہت ہی اچھے قسم کی ہم نشر ہوتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن جو سوال ہے کہ یہ ایک قسم کی مدرسوں کے بارے میں جو سوال تھا, جیسے
اچھا ان کی لائن کٹ گئی. بکر سے جاوید علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم, یہ جو عالمی دہشت گرد کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو ہندوستان اور امریکہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید عالمی دہشت گرد ہے, چائنا اس کو ویٹو کر دیتا ہے, رشیا اس کو ویٹو کر دیتا ہے, مسلم ممالک 55 جو ہے اس نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسے عالمی دہشت گرد ہے. امریکہ اور ہندوستان کے کہنے پہ ہم کیا پوری دنیا کو دہشت گرد قرار دے سکتے یا نہیں؟
شکریہ, آپ نے اہم بات کی, ہم اس پر بات کرتے ہیں. سوابی سے غلام فاروق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم نفیسہ ہود بھائی صاحبہ. بات دراصل یہ ہے نا کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ اس پر بات کر رہے ہیں جماعت الدعویٰ پر, تو اس سے بہت اچھی بات یہ ہے نا کہ عموماً افغانستان والوں کو حقانی گروپ سے وہ شکایت ہوتی ہے نا, تو آپ لوگ کہہ کہ یہاں سے جو پاکستان میں افغان مہاجرین پڑے ہیں عموماً یہی حقانی گروپ والے ان میں چھپے ہوتے ہیں, تو آپ ان لوگ افغان مہاجرین کو پاکستان سے اٹھالیں تو ان شاء اللہ اس میں دونوں ملکوں کا جو ہے نا ہر جگہ امن آ جائے گا. بہت شکریہ, میرا تو یہ کمنٹ.
شکریہ. بریگیڈیئر عمران ملک, جانے سے پہلے یہ ذرا بتائیے آپ کے خیال میں اس وقت, کیونکہ پاکستان کا ایک امیج خراب ہوا ہوا ہے بین الاقوامی دنیا میں, اس کو درست کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے؟
جیسے جی یہ بات تو بالکل صحیح آپ نے کہی کہ پاکستان کے بارے میں جو پرسپشن ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ شاید اتنی پازیٹیو نہیں ہے, مگر میرے خیال میں کہ وہ اتنی زیادہ فیئر اور جسٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں مسائل ہیں, یقیناً ہیں, مگر وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ وہ پرسیو کیے جا رہے ہیں باہر کی دنیا میں. دوسری بات, جب ہم آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں اس پرسیپشن کو بہتر کرنے کی, تو میرے خیال میں جو اب قدم دیا ہے گورنمنٹ نے کہ یونائٹیڈ نیشنز کی سینکشنز کے مطابق انہوں نے کاروائی شروع کی ہے, تو اس کو ایک پہلا پازیٹیو سٹیپ سمجھ کر ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان شاید اس طرف جانے کی اب کوئی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے بلکہ اس کو
بریگیڈیئر عمران صرف ایک منٹ رکیں, کیونکہ جو بات آپ نے کی کہ شاید پاکستان کا امیج اتنا خراب نہیں ہے, ہمیں اس وقت ڈیووس سے جوائن کیا ہے خالد فاروقی نے, اور وہ نریندرا مودی نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے بارے میں اس کے بارے میں ہمیں بہت مختصر بتائیں گے. خالد فاروقی, آپ نے یہ بریکنگ نیوز ابھی کور کی, اور بتائیے کہ پاکستان کا امیج کس طرح بن رہا ہے بین الاقوامی سطح پر, اور مودی نے اس حوالے سے کیا باتیں کی؟
یہاں ڈاووس کا جو فورم ہے اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کچھ قدریں ہیں اس فورم کی. اس میں اس طریقے سے آپ لوگ دوسرے ملکوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے. پھر یہ ہے کہ ڈاووس جو ہے وہ زیادہ کنسنسس کا فورم ہے, یہاں چیزیں ریزولوشن کی طرف جاتی ہیں, تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ ڈاووس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے بیانات سے رہنما گریز کریں گے. نام لینے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے, جو کہ نریندرا مودی نے بھی نہیں لیا پاکستان کا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اسپیسیفک نام لیے بغیر انہوں نے تقریباً پاکستان کو جو ہے وہ بہت بہت طریقے سے ٹارگیٹ کیا, جس کا ظاہر ہے کہ یہاں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آج پہنچ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پہ ہیں, کل وہ اس کا جواب ضرور دیں گے فورم کے اوپر, اور اس سے جو ہے وہ خاصی بدمزگی پیدا ہوگی, تو اس لیے نریندرا مودی کو گریز کرنا چاہیے.
اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کا, اور ان کے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. خالد فاروقی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس جیروزلم گئے, اور کئی مرتبہ انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا تھا لیکن آخر کار وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے اسرائیلی پارلیمان سے خطاب بھی کیا. لیکن ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ عرب لیڈران نے ان کے خلاف احتجاج کیا. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیروزلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دیا تھا اور اس کے خلاف عرب لیڈران نے احتجاج کیا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے سربراہ زاہد بخاری نے، جبکہ یورپ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی بھی لائن پر ہیں. ہم آپ لوگوں کو بھی سنتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
نائب صدر پینس نے امریکہ کے ان ارادوں کا اعلان منگل کو اس وقت کیا جب وہ اپنے مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے کے اختتام پر اسرائیلی لیڈروں سے ملاقات کر رہے تھے، جن میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو بھی شامل تھے. مائک پینس نے کہا،
It is an honor for me to stand with you here today in Jerusalem, the capital of the state of Israel.
وہ کہہ رہے ہیں، میرے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ یروشلم میں کھڑا ہوں، اسرائیلی ریاست کے دارالحکومت میں. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس موقع پر کہا،
The sooner the Palestinians accept the truth about the millennial connection of the Jewish people to this land and to this city, the sooner we can work together.
وہ کہہ رہے ہیں، جس قدر جلد فلسطینی اس سرزمین اور اس شہر کے ساتھ یہودی لوگوں کے ہزار سال کے ربط کی سچائی کو قبول کر لیں گے، اتنے ہی جلد ہم کسی ایسے تاریخی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے مل کر کام کر سکیں گے جو ہم دونوں کے لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل تشکیل دے گا. یروشلم کے بارے میں صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ امریکہ کی اس دیرینہ پالیسی سے مختلف ہے جو اس شہر کی حیثیت کو ایک ایسے مسئلے کی حیثیت سے الگ رکھنے سے متعلق ہے جسے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات میں طے کیا جانا ہے. فلسطینی رہنماؤں نے ٹرمپ کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، اور ہم شروع کرتے ہیں زاہد بخاری سے جو سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے سربراہ ہیں. بخاری صاحب، یہ بتائیے کہ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ جیروزلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ انہوں نے مانا، لیکن عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اس فیصلے پر قائم ہیں، اور ہم نے کچھ اس کا خاص یہاں امریکہ میں رد عمل نہیں دیکھا. آپ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا؟
اصل میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ جو یہ جو ایشو ہے بدقسمتی سے اسرائیلی اور پیلسٹینین کا کہیں، یا مسئلہ فلسطین کہیں، یا اسرائیل اور عرب کہیں، جو بھی مسئلہ ہے، یہ امریکہ میں ایک انٹرنیشنل ایشو کے طور پہ ڈسکس نہیں ہوتا، اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو نہیں سمجھا جاتا. اگر ایک انٹرنیشنل ایشو ہوتا تو اس میں جو زیادہ تر جو نارمز ہیں فورن افیئرز کی، اس کے مطابق ڈیسیژن ہوتا. یہ ایشو بہت حد تک یہ یہاں کا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے، کیونکہ اسرائیلی جو لابی ہے اور انہوں نے اتنی محنت کی ہے یہاں پہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سمجھیں کرسچن فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایوینجیلیکل فنڈامنٹلسٹ کرسچن، وہ مذہبی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یروشلم جو ہے سارے کے سارے یہودیوں کو دنیا بھر سے اسرائیل میں چلا جانا چاہیے اور یروشلم میں جانا چاہیے. تو ان کا بھی اس پہ ایک مذہبی بنیاد بھی آ جاتی ہے، پھر ایک سیاسی بنیاد بھی آتی ہے، دوسری جنگ عظیم کا ایک گلٹ کا بھی ایک احساس یہاں دلایا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں میں اسے بہت ہی مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ کانگریس جو ہے اس پہ خاصی حد تک قبضہ ہے، یا وہ ون وے سوچتی ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس سب میں اور میڈیا میں بھی ایک اثر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مظلوم ہے اور پیلسٹینین جو ہیں وہ ظالم ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، اور وہاں پہ سارا اور وہی جمہوریت ہے اسرائیلی جسے ہمیں بچانا چاہیے. اگرچہ اس میں کچھ کریک پڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک خاصی حد تک امریکن سوسائٹی میں کنسنسس تھا، جس میں اب اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریکس پڑ رہے ہیں اور اسرائیل کو وہ فری رائڈ نہیں ملتی جو پہلے ملا کرتی تھی. لیکن ابھی بھی جیسے کانگریس میں یہ فیصلہ بہت پہلے انہوں نے کر لیا تھا، سارے صدور جو ہیں اس کے بعد میرا 20-22 سال تک اس سے ایگزیمپٹ کرتے رہے. یہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو کیا ہے وہ یہ کہ جو فیصلہ کانگریس نے کیا ہوا تھا, انہوں نے وعدہ کیا ہوتا, انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا اور اس طریقے سے یہ بابز کو لے چلے. جہاں تک دنیا جہان کی بات کریں تو وہ میرے خیال جنرل سمجھی کے پہلے تو سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی ہوا کہ 15 میں سے 14 نے اس کی مخالفت کی, صرف امریکہ نے ایک طرح کا ویٹو کیا. پھر جنرل اسمبلی میں 128 کے قریب ممالک نے اس کو سپورٹ کیا, یورپین یونین نے کیا. ہم نے ابھی یہاں یو ایس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن کے تحت ہم یہاں جرمن امبیسڈر سے, یورپین یونین سے, فرینچ امبیسی سے, نہ امبیسڈر سے, امبیسی سے اور ان کے آفیسز سے ملے اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے یروشلم کے معاملے میں بالکل ایک برعکس امریکہ کی پالیسی کے برعکس فیصلہ کیا ہے, مبارکباد بھی دی مسلمانوں کی طرف سے. لیکن دنیا جہان میں یہ ہے, لیکن سم ہاؤ وہ کیا کہتے ہیں باغ تو کیا اپنا گل سوری مجھے مصرا یاد نہیں آ رہا, سارا باغ سارا جہان تو جانے ہیں, باغ جانے ہیں لیکن گل ہی نہ جانے. تو امریکہ میں ابھی تک اب کانگریس اور پریزیڈنٹ اور خاصی حد تک جو سوسائٹی میں رائے اس طرف ہے
بالکل
جناب اسرائیلیوں کو یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے.
ہم یورپ چلتے ہیں جہاں سے خالد فاروقی کو ہم سننا چاہتے ہیں. خالد فاروقی, آپ کے علم میں ہے کہ فلسطینی رہنما محمود عباس یورپ گئے پچھلے دنوں, اور وہ اسی وقت گئے یورپ جس وقت امریکہ کے نائب صدر مائک پینس جیروزلم گئے, کیونکہ غالباً وہ ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن محمود عباس نے یورپی یونین کی جو سربراہ ہیں فریڈریکا مغرینی, ان سے بھی ملاقات کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا فلسطینی یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یورپ کی طرف سے وہ حل چاہتے ہیں اپنے مسئلے کا؟
جی یہ بالکل درست بات ہے کہ اس وقت ساری امیدیں مغربی دنیا میں فلسطینیوں نے یورپ سے باندھ رکھی ہیں. یورپ میں ان کی بڑے ملکوں میں حمایت ہے, انہیں حاصل ہے, اور یورپ جو ہے وہ ان کے لیے اب موقف بھی اختیار کر رہا ہے. جو ہائی ریپرزنٹیٹیو ہیں سیکیورٹی کی اور وزارت خارجہ کی سربراہ موگرینی, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ امریکہ کا یہ فیصلہ ہے اسے قطعاً قبول نہیں کرتی, یعنی یورپی یونین قبول نہیں کرتا اس فیصلے کو. اس لیے اگر وہ کہتی ہے یروشلم جو ہے وہ دونوں ریاستوں کا دارالحکومت ہوگا تو ہی تسلیم کیا جا سکے گا. یہ ان کا بڑا موقف ہے اور اب اس موقف میں زیادہ سختی جو ہے وہ آتی جا رہی ہے یورپی یونین کی طرف سے. اس کی وجہ جو یہاں صدر ٹرمپ کو بھی بہت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور صدر ٹرمپ کے اس فیصلوں کو بھی یورپی یونین میں ایک نیا جو شوشہ چھوڑنے کے مترادف اسے خیال کیا جاتا ہے. یورپی یونین چاہتا ہے کہ چیزوں کو حل کی طرف لے کر جائے اور کم سے کم جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرے, جو کہ متضاد ہے موجودہ صدر امریکی صدر کی پالیسی سے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم باری باری کالرز کو لیتے ہیں. کولو سے ثناء اللہ مری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ثناء اللہ مری بات کیجیے.
میڈم ثناء اللہ مری بات کر رہا ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے.
ہیلو
بالکل
میڈم, بات یہ ہے کہ میں پہلی خبر کے بارے میں آپ سے وہ بات کروں گا جو دینی مدارس کے بارے میں.
اچھا وہ ذرا وقت گزر گیا, اس وقت آپ کو کال کرنا چاہیے تھا. ہمیں کال کیا ہے سیف الرحمان نے پشاور سے. سیف الرحمان
جی جی سن رہا ہوں
جی, بات
کیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ہم تو صدر ٹرمپ کے فلسطین کے فیصلے کے حوالے سے اور یہ جو یروشلم کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی جو پالیسی سامنے آئی ہے, اس حوالے سے ہماری مسلم دنیا, کیا میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے
جی. مسلم دنیا خصوصاً یورپ میں جو بعض نان مسلم کنٹریز ہے, ان سب کا رد عمل نگیٹو ہے, منفی ہے مسٹر ٹرمپ کے رویے کے حوالے سے اور اس کی موجودہ یروشلم کے حوالے سے, اور اس کی اتنا برملا اسرائیلی حمایت اور فلسطین کے ساتھ عداوت کے رویے اور اس فیصلے کے حوالے سے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور چترال سے بہادر رحمان شاہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اور غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, لیکن ہم اس موڑ پہ آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. برسلز سے تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کیا تھا سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے سربراہ زاہد بخاری. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آ رہے ہیں. موضوع اس وقت ہم بات کریں گے سب سے پہلے بریکنگ نیوز کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قصور میں ایک 6 سالہ بچی زینب امین قتل ہو گئی تھی. آج غالباً پتہ چلا ہے کہ ان کے قاتل کون تھے, اور یہ بریکنگ نیوز کے حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ضیاء الرحمان نے. یہ وی او اے کے نمائندہ ہیں اور پنجاب میں ہوتے ہیں. ضیاء الرحمان, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ عمران طاہر غالباً وہ شخص ہے جس کا ڈی این اے میچ کرتا ہے اس بچی پر جو ڈی این اے معلوم ہوا ہے, لیکن اس کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس بھی کی تھی شہباز شریف نے اور دیگر اہلکاروں نے, انہوں نے کیا بتایا؟
دیکھیے ابھی یہ پریس کانفرنس چل رہی ہے, اور یہ پریس کانفرنس شہباز شریف نے کی ہے جس میں مال ٹاؤن میں جاری ہے کہ عمران جن کا نام ہے اور انہوں نے
جی ضیاء الرحمان آپ ذرا سا اگر آپ کا سیل فون شاید ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے. جی جی بیان جاری رکھیں. ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں نمائندہ ضیاء الرحمان, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے, عمران طاہر گرفتار ہوئے ہیں. ضیاء الرحمان آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی آپ مجھے ٹھیک سے سن پا رہے ہیں؟
جی جی ابھی کچھ بہتر ہے. ہاں بتائیے.
ہاں جی یہ پریس کانفرنس ابھی بھی جاری ہے. یہ 180 جو کہ وزیر پنجاب کا آفس ہے, وہاں پہ زینب کے والد بھی ہیں, آئی جی پولیس بھی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو زینب کو اغوا کرنے والا شخص تھا ان کے 1100 افراد کی ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے, پر ایسا تھا جس کے ڈی این اے زیادہ میچ ہو رہے تھے اور یہ 8 ہی ٹریٹ کیے تھے. اس کے بعد جب اس کو مزید اس تحقیق کو آگے بڑھایا گیا تو اسی ایک شخص کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا. پولی گرافک ٹیسٹ ہونے پر پولیس کو جو شک جو ہے وہ مزید بڑھا, اور یقین کی حد بڑھا, تو انہوں نے جب شخص کی تلاش شروع کی تو یہ پنجاب ایک دوسرے شہر پاس رہا تھا, جہاں پہ وہ حلیہ بدل کے اپنے رشتےداروں کے پاس رہ رہا تھا. چھاپا مار ٹیم نے پاکرن میں جا کر چھاپا مار اور شخص کو گرفتار کیا. بعد میں اس شخص نے طرح سے 9 معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. زینب جو ہے 2015 کر رہا تھا, ہماری بہت انہوں نے کہا کہ زینب ان کی بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن اس شخص کو ایسی سزا ہے جس سے آئندہ کوئی بھی شخص اس قسم کا گھنانا جرم نہ کر سکے.
جی جی ضیاء الرحمان یہ بتائیے کہ عمران طاہر جس کو پکڑا گیا ہے, کیا پتہ چلا ہے کہ 2015 میں بھی بچیوں کو اغوا کرنے والا ایک گروپ تھا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا ایک گروپ تھا، کیا عمران طاہر کا اس گروپ کے ساتھ کوئی واسطہ نکلا ہے؟
دیکھیے ابھی بھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پولیس جو ہے آہستہ آہستہ اپنی تفتیش آگے بڑھا رہی ہے، کیونکہ پولیس نے اپنی ساری سے کی ساری جو تفتیش تھی اور جو تحقیق تھی وہ زینب کیس تک محدود کی ہوئی تھی. 2015 میں قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پولیس تحقیق کے مطابق جو آر پی او ہے ذوالفقار حمید انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس شخص نے پہلی مرتبہ کسی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، وہ اس وقت 2015 میں اس نے کیا تھا، 2016 میں بھی اس نے دو بچوں کے ساتھ ایسا کیا اور اب 2017 میں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، جس کو جو ہے وہ یہ عادی ملزم رکھتا ہے. اور یہ ہر مرتبہ جب کسی بچی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کرتا تھا تو اس کے بعد اپنا حلیہ بدل لیتا تھا، کبھی یہ کلین شیٹ میں آ جاتا تھا، کبھی یہ اپنے سر کے بال منڈوا لیتا تھا، کبھی یہ اپنی دہی رکھ لیتا تھا اور کبھی مونچھیں رکھ لیتا تھا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو یہ شخص ہے اس کی ہلکی ہلکی سی مونچھیں ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو سی سی ٹی وی ویڈیو جو جاری کی گئی تھی اس میں شخص کی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی ہے. عمران طاہر کو تک ابھی تک جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے میڈیا کو ان تک ایکسس نہیں دی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے اس پہ جو ڈیپ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کو وہ عدالت میں پیش کریں گے. اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا کہ اگر ان کا بس چلے تو اس کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن قانون کیونکہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ عدالت سے جو ہے درخواست کریں گے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. جو زینب کے جو چچا ہے وہ بھی ان کو بھی قصور سے بلوایا گیا ہے، زینب کے جو والد ہے ان کو بھی پنجاب پولیس کی جو ٹیم ہے وہ خصوصی طور پر آج کی ہونے والی پریس کانفرنس میں لے کے آئی ہے.
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے پنجاب میں وی او اے کے نمائندہ ضیاء الرحمان، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور بہت مختصر ایک قصور سے ٹیلی فون آیا ہے محمد طارق چختائی کا. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. دین بات کر رہی تھی عمران طاہر ملزم پہ، تو یہ 6 ڈی این اے ٹیسٹ جو 6 بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد مرڈر کیا گیا، تو افسوسناک بات یہ ہے کہ زینب کے کیس میں پروٹیسٹ ہو گیا اور ملزم پکڑا گیا، تو کیسا اچھا ہوتا ہے کہ پہلے مرڈر کے وقت ہی اگر پروٹیسٹ ہو جاتا تو 6 بچیوں کی جانیں تو ضائع نہ ہوتی، بلکہ بڑا واقعات ہوئے ہیں اس پرندے نے کیے، تو اس کی سزا قانون میں امینڈمنٹ کر کے کم از کم اس کو ایسا لٹکایا جائے کہ یہ ایک ایسا مثالی کیس بن جائے کہ آئندہ سے کوئی بھی ایسی جرت نہ کر سکے. بہت شکریہ.
اور ہمیں سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی نے جوائن کیا ہے اسی معاملے پہ، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. انیس جیلانی آپ بتائیے، زینب کے جو قاتل ہیں عمران طاہر غالباً ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، آپ بطور ایک وکیل کے کیا مشورہ دیں گے کہ بچیوں کے اغوا ان پر تشدد کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟
خوشی کی بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہ مجرم پکڑا ہے یہ بھی اصلی مجرم ہے. جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہے اس کے مطابق اس کا نام جو ہے وہ علی ہے، عمران علی.
اچھا،
ہو سکتا ہے آپ کی اطلاع صحیح ہو. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ مزدور ہے اور پاک پتن سے پکڑا ہے اس کو، قصور سے نہیں پکڑا، یہ پاک پتن چلا گیا تھا، اس نے اپنی داڑھی منڈوا لی تھی. لیکن جو ابھی آپ کے کالر نے قصور سے فون کیا، میرا بھی یہی سوال ہے کہ یہ قصور میں کنسنٹریٹڈ سیکشل ابیوز ہو رہا ہے بچوں کا، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، اور جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں پولیس بھی اور دوسری بھی، وہ اس کا سدباب کرنے میں خاصی بڑی حد تک ناکام ہے، جو افسوس کی بات ہے. اور یہ بھی جو کالر،
جی جی
جو کالر ہے، جی جو کالر ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر اس پہ پروٹیسٹ ہو گیا تو ریئیکشن آ گیا.
جی
لیکن حکومت کی طرف سے جوڈیشری بھی ایکٹیو ہو گئی، میڈیا نے بھی اس کا نوٹس لے لیا، لیکن یہ کوئی پاکستان کے اندر پہلا سیکشل ابیوز نہیں تھا اور آخری بھی نہیں ہے. تو یہ تو پولیس کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ابیوز ہو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کریں، یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر ایک کیس میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو جوڈیشری بھی ایکٹیو ہو گئی ہے, وہ بھی سو موٹو نوٹس لے رہی ہے اور کومیکل طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے.
انیس جلانی, آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک اور موضوع کی طرف بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس موضوع کے لیے ہم نے سول سوسائٹی کی رہنما طاہرہ عبداللہ کو بھی مدعو کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین محاذ عمل نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو جملے کہے ہیں خواتین کے بارے میں, اس سلسلے میں وہ معافی مانگے. جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, شاید اس کے لیے وقت نہ ہو لیکن میں بتاؤں کہ چیف جسٹس نے پچھلے دنوں جو اپنی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ خاتون کی جو کہ اگر کوئی بندہ تقریر کرے تو وہ خاتون کی اسکرٹ کی طرح تقریر ہونی چاہیے کہ اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ دلچسپی نہ رہے اور اتنی مختصر نہ ہو کہ مقصد سمجھ میں نہ آئے. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے طاہرہ عبداللہ نے. اور طاہرہ عبداللہ, آپ بتائیے کہ خواتین نے جو اعتراض کیا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بیان دیا, اس کے بعد آپ ان سے کیا توقع کرتی ہیں کہ کیا وہ معافی مانگیں گے اس جملے کے لیے؟
دیکھیے, معافی مانگنا تو میں سمجھتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ایسا ہے کہ اس عہدے اور اس آفس اور اس سیٹ کے احترام میں اور پوری کی پوری عدلیہ کے احترام میں میں تو کم از کم لفظ یہ نہیں استعمال کرتی کہ کوئی معافی مانگے. لیکن البتہ اس چیز کا اعتراف کرنا بے شک پبلکلی کریں یا پرائیویٹلی کریں یا اپنے کسی ججمنٹ میں کریں یا اپنے کیسز کے دوران کی سماعت کے دوران ریمارکس میں کریں, یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ 2018 کے اس کے سال میں کسی قسم کی خواتین کی عزت اور احترام اور تکریم میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کمی آئے یا کوئی اظہار تفنن یا لطیفہ یا مذاق میں بھی ہم اگر ہماری عزت نفس ہماری عزت ہم سمجھیں کہ یہ کوئی سیکسسٹ ریمارک ہے یا شوونسٹک ریمارک ہے یا پدر زری نظام کی عکاسی کرتا ہوا کوئی جملہ یا فقرہ غلطی سے نکل گیا یا راہ تفنن نکل گیا, اس بات کا اعتراف کر لینا تسلیم کر لینا بڑائی ہوتی ہے, اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا, کسی کا عہدہ یا کسی کی کرسی خطرے میں نہیں پڑ جاتی. میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کبھی بھی نہیں آؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ مرتے دم تک, لیکن کیونکہ میں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آؤں گی لہٰذا میں کورٹ اور عدلیہ سے بھی تمام فاضل ججز سے یہ امید رکھوں گی کہ 2018 کے سال میں وہ اس طرح کی چیزیں مت کوٹ کریں کہ جو کہ چاہے 100 سال پہلے ہوں, 1000 سال پہلے ہوں, 2000 سال پہلے ہوں یا 10 سال پہلے یا پچھلے مہینے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی سیکسسٹ ریمارک پاس کیا ہو تو آج ہمیں اس کو کوٹ کرنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں. اچھا, ہمارے پاس بہت اچھے مثالیں بھی ہیں کوٹ کرنے کی.
انیس جلانی, آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ظاہر ہے آپ کورٹ میں بھی بحث کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں تو خواتین کی نوعیت کو ایک جنسی انداز میں بتایا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو ایک مکمل انسان کے طور پہ پہچانا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر خواتین وکلاء پر کیا ہو سکتا ہے اور چیف جسٹس کو اس پر کیا رد عمل دکھانا چاہیے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ غلط بات کی ہے اور میں طاہرہ سے اتفاق نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ ان کو اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ابھی اسی تقریر میں جس کی بات ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے اندر جو 1.5 لاکھ وکیل ہیں میں ان کا سپہ سالار ہوں. تو اگر سپہ سالار جو ہے وہ سیکسسٹ ریمارکس دیں گے پھر جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی پھر اس طرح کا برتاؤ کریں گے اور یقیناً یہ جو فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے بھی ایک توہین آمیز چیز ہے. دوسری بات یہ ہے نفیسہ کہ آپ امریکہ میں رہ رہی ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ نے امریکہ کے چیف جسٹس کو یا امریکہ کے کسی بھی جج کو تقریریں کرتے سنائے؟ آپ حیران بھی ہوگی کہ اگر امریکہ کا صدر کسی سپریم کورٹ کے جج کو چائے کے اوپر بھی بلائے تو وہ نہیں جاتے, لیکن یہاں پر جو جج صاحبان ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ پولیٹیشین ہیں, سیاستدان ہیں, اور کانسٹنٹلی ایک پبلک پروفائل اپنا ہائی کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ججز جو ہیں دے شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹ, اور اس کے علاوہ ان کی آواز سنی جانی ہی نہیں چاہیے, صرف اپنی ججمنٹس کے تھرو بات کریں.
طاہرہ عبداللہ, آپ کی طرف لوٹتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس ثاقب نثار نے بہت اچھے اچھے کیسز پر سوو موٹو نوٹس لیا ہے. اب جب کہ خواتین کہتی ہیں, ان پہ دباؤ ڈالتی ہیں, اور کم از کم اخبار میں نے پڑھا کہ انہوں نے ویف نے کہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے, تو آپ کے خیال میں ان کے اوپر پریشر خامخواہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے یا بڑھایا جائے گا اس طرح کے مطالبے کے نتیجے میں؟
بدقسمتی سے عدلیہ 2007 اور 2009 کے درمیان جس مرحلوں سے گزری تھی ایمرجنسی کے دوران, اور تمام سپیریئر جوڈیشری کے ججز اپنی فیملی سمیت ہاؤس اریسٹڈ تھے, اور پھر ایک پوری موومنٹ چلی تھی جو کہ صرف وکلا کی موومنٹ نہیں تھی, وہ سول سوسائٹی بھی اس میں شامل تھی, پوری قوم اس میں شامل تھی, پبلک شامل تھی, سب لوگ اس میں شامل ہوئے تھے, ماں سوان کے جو کہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ساتھ تھے. اس کے نتیجے میں بدقسمتی ہے, یہاں تک میں ایڈوکیٹ انیس جلانی صاحب کے ساتھ اتفاق رائے رکھتی ہوں, بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف اور صرف بالکل محدود ہو جائیں ججز اپنی ججمنٹس کے تھرو کلام کریں, اب وہ تقریروں میں بھی کلام کرتے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم اس وقت کے چیف جسٹس نے شروع کی اور وہ پھر کنٹینیو کرتی رہی ہے اس کے بعد جتنے چیف جسٹسز آئے ہیں, فاضل چیف جسٹسز. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پبلک اپالوجی کا مطالبہ آ رہا ہے, جس جو بھی کرے, کوئی ادارہ کرے, کوئی انسان کرے, کوئی فرد کرے, کوئی بھی کرے, ہمیں جس عہدے پر جو فائز ہے اس کا عہدہ بھی دیکھنا ہے. مثلاً پریزیڈنسی کا عہدہ بھی دیکھتے ہیں, پرائم منسٹر کا عہدہ بھی دیکھتے ہیں, چیف جسٹس کا آفس بھی دیکھتے ہیں, تو کم از کم آفس کو دیکھتے ہوئے میں صرف اپنی ذات کے بارے میں بات کر سکتی ہوں, میں کسی ادارے کی یہاں نمائندگی نہیں کرتی, نہ کرنی ہے مجھے. میں ذاتی طور پہ مطمئن ہو جاؤں گی اگر فاضل چیف جسٹس آف پاکستان اپنے کسی آئندہ ریمارکس میں یا تقریر میں یا ججمنٹ میں یا کسی چیز میں اس بات کا اعتراف کر لیں کہ سیکسسٹ کامنٹس کسی کو بھی زیب نہیں دیتے, چاہے وہ کسی عہدے پر فائز ہو یا ازرائے تفنن ہی اگر کوئی بات کریں. اب اس کا ریبٹل ہمیں آئے گا کہ ہیو یو لاسٹ یور سینس آف ہیومر؟ جی ہاں, جہاں عورتوں کی عزت کا سوال ہے وہاں وی ہیو لاسٹ آور سینس آف ہیومر. آئی ایم کوائٹ اوپن اباؤٹ اٹ.
ہم پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ, جبکہ ہمیں جوائن کیا تھا انیس جلانی جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.